वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से 12 घंटे की मुसलसल नशरियात में खबरों और हालात हाजरा पर मबनी एक न्यूज शो के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपको सलाम कहता है। इस वक्त पाकिस्तान में मंगल की सुबह के 6, भारत में 6:30 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों पीर की शब के 9 बजे हैं। हस्बे मामूल आगाज करते हैं आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। सबसे पहले पाकिस्तान।
शुमाली वजीरिस्तान के दूसरे बड़े इलाके मीरअली के 70% हिस्से से दहशतगर्दों का सफाया किया जा चुका है, पाकिस्तानी फौज का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
गुजरांवाला में एक मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मजहब के इल्जाम में अहमदिया जमात से ताल्लुक रखने वाले अफराद के 5 घर नजरे आतिश कर दिए। 2 बच्चों समेत अहमदिया जमात के 3 अफराद हलाक। पंजाब के दारुलहुकूमत से मैं हूँ अफजल रहमान, तफसील थोड़ी देर बाद।
और आलमी खबरों में, पीर के रोज यूक्रेन की फौज का कहना था कि उसने मलेशिया एयरलाइंस के तैयारा गिरने वाली जगह के करीब रूस नवाज अलहदगी पसंदों के कब्जे से मजीद इलाका छुड़ाया है। और पीर के रोज इसराइली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू ने इसराइलियों से हमास के खिलाफ एक तवील जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। उधर अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून आलमी लीडरों की आवाज़ मिलाते हुए गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। और दुनिया में बहुत से मुल्कों में मुसलमान ईद उल फितर रवायती जोश व जज्बे से मना रहे हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाके शिमाली वजीरिस्तान में फौज ने अपनी जारी कार्रवाई के बारे में दावा किया है कि शिमाली वजीरिस्तान एजेंसी में दहशतगर्दों के दूसरे बड़े मजबूत गढ़ मीर अली टाउन और नवाही देहातों के 70% हिस्से को साफ कर दिया गया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक ज़रब अज़्म नामी कार्रवाई में अब तक 570 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि 34 फौजी भी जां बहक हुए हैं। इस बारे में इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तानी फौज ने कहा है कि शुमाली वजीरिस्तान के दूसरे बड़े इलाके मीरअली के 70% हिस्से को दहशतगर्दों से साफ कर दिया गया है। फौज के मुताबिक अब तक 570 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि ऑपरेशन के दौरान 34 फौजी भी हलाक हुए। इन हलाकतों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है, क्योंकि जहां ऑपरेशन जारी है वहाँ तक मीडिया के नुमाइंदों को रसाई नहीं। उधर वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि ऑपरेशन ज़रब अज़्ब अपने मकासद के हसूल तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई दहशतगर्दों के खात्मे के लिए शुरू की गई है। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब तयशुदा मंसूबे के मुताबिक कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। वाज़ेह रहे कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इंतजामी मरकज मीरानशाह के अलावा दहशतगर्दों के 2 दीगर मजबूत गढ़ कहलाए जाने वाले इलाकों बोया और दहगान से भी दहशतगर्दों का सफाया किया जा चुका है। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के एक बयान के मुताबिक मीरअली के इलाके में घर घर तलाशी का अमल जारी है। बयान में कहा गया कि बोया के इलाके से देसी साख के बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले 5000 किलोग्राम बारूदी मवाद को कब्जे में लेने के बाद नाकारा बना दिया गया है, जबकि बारूद बनाने की 2 फैक्ट्रियों का भी पता लगाया गया, जहां से भारी मकदार में आतिशगीर मादे को कब्जे में लिया गया। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक 15 जून से जारी ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के आगाज के बाद से अब तक की गई फिजाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के 98 मराकज़ को तबाह किया जा चुका है, जबकि देसी साख्त के बम बनाने की 13 और बारूद तैयार करने की 3 फैक्ट्रियों का भी सुराग लगाया गया। फौजी कार्रवाई के दौरान खुदकुश बमबारों को तरबियत फराहम करने के मराकज को भी तबाह किया जा चुका है। पाकिस्तानी हुकाम कह चुके हैं कि शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के कमांड एंड कंट्रोल के निज़ाम को तबाह कर दिया गया है और जंगजू पसपा हो रहे हैं। फौज और सिविलियन हुकूमत के आला अहदेदार ये कहते आए हैं कि शुमाली वजीरिस्तान में जारी ऑपरेशन बिला तफरीक तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ किया जा रहा है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
लाहौर के करीब गुजरांवाला में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर एक मुश्तइल हुजूम ने अहमदिया जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के 5 मकानात नजर आतिश कर दिए। अहमदिया जमात के 3 अफराद भी हलाक हुए, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। इस बारे में लाहौर से अफजल रहमान की रिपोर्ट।
पुलिस हुकाम का कहना है कि इतवार की रात वस्ती पंजाब के सनती शहर गुजरांवाला में अहमदिया जमात से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने خانہ کعبہ سے متعلق مبینہ طور پر ایک ہتک امیز تصویر اپنے ایک محلے دار کو بھیجی، اور اس محلے دار نے جب یہ تصویر پولیس کے کہنے کے مطابق دیگر اہل محلہ کو دکھائی تو وہ مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے وہاں عرفات کالونی میں احمدیہ جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کے 5 گھر نظر آتش کر دیے، جس کے نتیجے میں 55 سالہ خاتون بشیرہ، ایک 7 سالہ بچی ہرا، شیرخوار بچی کائنات ہلاک، جبکہ 8 دیگر افراد زخمی ہوئے۔ احمدیہ جماعت کے ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں اپنی جماعت کا موقف بیان کرتے ہوئے کہا،
ہمارے جماعت کے مخالفین نے ہمارے گھروں پہ حملہ کیا اس الزام کے تحت کہ انہوں نے نعوذ باللہ خانہ کعبہ کی کوئی توہین کی ہے، اور ایک بچے نے فیس بک پہ اس کی کوئی تصویر توہین آمیز لگائی، بالکل بے بنیاد الزام لگا کے اس کے بعد انہوں نے وہاں 8 گھروں کو ہمارے جلا دیا، ہر چیز وہاں سے لوٹ لی، اور اس ایک گھر میں جہاں خواتین اور بچے تھے اس کو بھی انہوں نے آگ لگائی، جس کے نتیجے میں وہاں پہ 2 بچیاں جن کی عمریں 7-8 ماہ اور 7 سال اور ان کی دادی، وہ ان کی وفات ہو گئی، ان کو وہاں جلا دیا، کسی نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، کوئی کسی نے باہر نہیں نکالا، پولیس بہت زیادہ تعداد میں موجود تھی لیکن وہ کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔
مقامی تھانے کے اہلکاروں نے اس الزام کی تردید کی کہ پولیس وہاں کھڑی تماشا دیکھتی رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے جو ایک اہلکار نے پڑھ کر سنائی۔
مورخہ 27/7/2014، عرفات کالونی پیپلز کالونی میں قبول سلیم عرف مٹھو قادیانی نے مبینہ طور پر خانہ کعبہ کے متعلق ایک ہتک امیز تصویر اپنے محلے دار صدام حسین ولد مشتاق کو بھیجی، جو صدام حسین نے عاقب کی تصویر اہل محلہ کو دکھائی، جس پر اہل محلہ نے مشتعل ہو کر عرفات کالونی میں قادیانیوں کے 5 گھر جلا دیے، جس کے نتیجہ میں 3 گھر خواتین و بچے جاں بحق ہو گئے اور 8 زخمی۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس ایف آئی آر کی روشنی میں مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب کا قانون ایک انتہائی حساس معاملہ ہے۔ حقوق انسانی کے تنظیموں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اکثر یہ قانون ذاتی دشمنی نکالنے یا مخالف کی جائیداد وغیرہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر اسی قانون میں تبدیلی کی تجویز دینے کے نتیجے میں اپنے ہی ایک محافظ کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ اسی برس مئی کے مہینے میں حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والے وکیل راشد رحمان کو محض اس بنا پر قتل کر دیا گیا تھا کہ وہ توہین مذہب کے ایک ملزم کی وکالت کر رہے تھے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
دنیا بھر میں بہت سے ملکوں میں مسلمان عید الفطر روایتی جوش و جذبے سے منا رہے ہیں، تاہم فلپائن میں عید کے روز تشدد پھوٹ پڑا۔ ابو سیاف کے 50 کے قریب مسلمان عسکریت پسندوں نے ایک گاؤں کو جاتے ہوئے گاڑیوں کے قافلے پر حملہ کر دیا، جس سے 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ پیر کے روز انڈونیشیا اور مصر جیسے ملکوں میں جہاں عید پوری جوش سے منائی جا رہی ہے، وہاں غزہ کی پٹی اور ملیشیا جیسے ملکوں میں قوم غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کوالالمپور کی نیشنل مسجد میں سینکڑوں نمازیوں نے ملیشیا ایئر لائنز کے طیارے میں ہلاک ہونے والوں کے لیے دعا مانگی۔ غزہ میں 3 ہفتوں سے جاری لڑائی کے بعد اب کچھ سکون ہے، اور فلسطینیوں نے اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں مرنے والے 1000 سے زائد افراد کے لیے دعا کی۔ پیر کے روز اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی تمام امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے اسرائیلیوں سے حماس کے خلاف ایک طویل جنگ کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے۔ مسٹر نیتن یاہو نے یہ بات قومی ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے عالمی لیڈروں کی آواز ملاتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے دونوں فریقوں کو ہفتے سے جاری اخلاقی طور پر غلط اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کا مورد الزام ٹھہرایا۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک صدارتی بیان کو منظور کرتے ہوئے اسرائیل اور حماس کے درمیان انسانی بنیادوں پر فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کے طیاروں نے غزہ میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا اور فلسطین کی طرف سے اسرائیل میں راکٹ داغے گئے۔ اس سے پہلے کچھ دیر کے لیے لڑائی میں وقفہ آیا تھا۔ عالمی لیڈر اسرائیل اور حماس پر فائر بندی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ غزہ کے ایک ہسپتال اور پاک میں ہونے والے دھماکوں میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ہسپتال کی عمارت میں اسرائیل کا ایک میزائل لگا، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ عمارت فلسطینیوں کی طرف سے داغے جانے والے اپنے ہی راکٹ کا شکار ہوئی۔ اس بارے میں یروشلم سے سکاٹ باب کی رپورٹ، بہجت جیلانی کی زبانی۔
اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کی افواج نے غزہ میں متعدد ایسے مقامات کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے راکٹ داغے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں تیر اندازی کے لیے بنائی گئی سرنگوں کو بھی تباہ کرنے کی کارروائی جاری رکھی ہے، جبکہ غزہ کے مکینوں نے اپنے کئی علاقوں پر اسرائیل کے متعدد حملوں کے بارے میں اطلاع دی۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ رہائشی علاقوں پر حملوں سے اجتناب کر رہی تھی، لیکن حملوں کا جواب ضرور دے گی۔ فوج نے آج پیر کے روز جنوبی اسرائیل میں متعدد راکٹ گرنے کی بھی خبر دی۔ تشدد میں کمی عید الفطر کی تعطیل کے موقع پر دیکھی گئی۔ عید الفطر رمضان کے اختتام پر منائی جاتی ہے، لیکن فلسطینی علاقوں میں عید کی تقریبات بہت کم منائی گئیں، کیونکہ لڑائی میں 1000 سے زائد فلسطینی ہلاک جبکہ 6000 زخمی ہیں، جن میں سے بیشتر شہری ہیں۔ 43 اسرائیلی فوجی بھی اس لڑائی میں مارے گئے، جبکہ 3 شہری بھی ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے پیر کے ابتدائی اوقات میں اپنا اجلاس کیا، جس سے پہلے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے اتوار کے روز فائر بندی کو مسترد کر دیا تھا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے پہلے بھی کہا تھا کہ حماس گروپ جو غزہ کو کنٹرول کرتا ہے وہ تمام سابقہ مجوزہ فائر بندی کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ حماس نے اتوار کے روز انسانی بنیادوں پر 24 گھنٹے کے لیے فائر بندی کو کہا تھا، جس سے کچھ گھنٹوں کے لیے سکون ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پیر کے روز فوری اور غیر مشروط فائر بندی پر زور دیا، جبکہ مختلف ملکوں کے سفارتکار لڑائی ختم کرانے کے لیے کوئی سمجھوتا طے کرانے کو کام کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی فریق فائر بندی کے لیے دوسرے کی شرائط قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اسرائیل غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنانے کا خواہاں ہے، جبکہ حماس چاہتا ہے کہ اسرائیل اس علاقے کی ناکہ بندی کو ختم کرے۔ بہجت جیلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پیر کے روز کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کی صورتحال سنگین ہے، اور انہوں نے فوری اور غیر مشروط طور پر فائر بندی کے لیے زور دیا ہے۔ اس بارے میں مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ، بہجت جیلانی۔
مسٹر بان کی مون نے گزشتہ 6 روز میں مشرق وسطی کے 8 ملکوں میں سفارتکاری کے فرائض انجام دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دیر پا فائر بندی کے حصول کے لیے وہ علاقائی اور عالمی لیڈروں کے ساتھ ٹیلی فون پر مستقل رابطے میں ہیں، اور پیر کے روز ابتدائی اوقات میں انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ مسٹر بان کی مون نے کہا کہ اتوار کی رات سے کسی حد تک سکون ہے، لیکن صورتحال بہت نازک ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کے اختتام پر لڑائی میں عارضی وقفے سے جنگ سے تباہ حال شہریوں کے لیے مختصر وقت کے لیے سکون ضرور ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کے بھرپور حملے نے غزہ کے عوام کی زندگیوں کو کس طرح تباہ کیا ہے۔ ہم نے بلا امتیاز کی جانے والی تباہی کے مناظر دیکھے ہیں، بعض لوگ انہیں انسان کا لایا ہوا طوفان قرار دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیلی میزائلوں نے غزہ میں تباہی مچا دی، اور حماس کے عسکریت پسندوں کی طرف سے داغے جانے والے راکٹ بھی بے قاعدہ انداز میں اسرائیل کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک اوپر سے راکٹوں کا اور نیچے بنی سرنگوں کے خطرے کو قبول نہیں کرے گا، لیکن تمام قابض طاقتوں کے لیے ایک بین الاقوامی اور قانونی ذمہ داری بھی موجود ہے کہ شہریوں کا تحفظ کیا جائے۔ انہوں نے تشویش کے ساتھ توجہ دلائی کہ فلسطینیوں میں ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں بیشتر شہری ہیں اور سینکڑوں بچے بھی نشانہ بنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے 3 شہری حماس کے راکٹوں سے ہلاک ہوئے ہیں۔ سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ 170,000 سے زائد فلسطینی یا غزہ کی قریب 10% آبادی نے اقوام متحدہ کی تنصیبات میں پناہ لی۔ انہوں نے کہا کہ ہلاکتوں اور نقصان کے اعداد و شمار تناسب سے متعلق سنجیدہ سوال اٹھاتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے شمالی غزہ میں اقوام متحدہ کے ایک اسکول پر گولہ باری سے درجن بھر سے زائد شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ مسٹر بان کی مون نے کسی کو الزام دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس واقعے کی مکمل چھان بین کا حکم دیا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے حالیہ دنوں میں اقوام متحدہ کی 2 اور پناہ گاہوں کو بھی نشانہ بنایا، لیکن حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، اگرچہ اس بات کو تسلیم کیا کہ اس روز علاقے میں ہونے والی لڑائی سے اسکول نشانہ بن گیا تھا۔ مسٹر بان کی مون کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے عملے نے انہیں بتایا ہے کہ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں۔
The people of Gaza have nowhere to run.
مسٹر بان کی مون کہتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کے پاس کوئی جائے فرار نہیں, وہ زمین کے ایک ٹکڑے پر محصور ہو چکے ہیں. ہر علاقہ شہری ہے, ہر مکان, ہر سکول, ہر پناہ گاہ نشانہ بن چکی ہے. بان کی مون نے کہا کہ دونوں فریقوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لڑائی کو روکیں, بات چیت شروع کریں اور جنگ کی وجوہات کو ختم کر دیں. ان میں اسرائیل کی طرف سے غزہ کی اقتصادی ناکہ بندی بھی شامل ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پیر کی نصف شب کے بعد ایک بیان کی منظوری دینے کے لیے اجلاس کیا اور اس میں فوری اور غیر مشروط فائر بندی کی بھرپور حمایت کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ امداد کی فراہمی کی اجازت کے لیے بھی کہا گیا. کونسل نے متعلقہ فریقوں پر بھی زور دیا کہ وہ مصر کی تجویز کی گئی فائر بندی کو دیر پا بنانے کے لیے کوششیں کریں. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پیر کے روز یوکرین کی فوج کا کہنا تھا کہ اس نے ملیشیا ایئر لائن کے طیارہ گرنے والی جگہ کے قریب روس نواز علیحدگی پسندوں کے قبضے سے مزید علاقہ چھڑایا ہے. فوج کا کہنا تھا کہ فلائٹ ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ طیارہ میزائل کے ٹکڑے لگنے سے تباہ ہوا. فوج کے ترجمان آندری لیسینکو بھاری اسلحے سے لیس روس نواز علیحدگی پسندوں پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ انہوں نے حادثے والی جگہ پر توپ سے گولہ باری کی تاکہ وہاں ان کے ملوث ہونے کے ثبوت خراب کیے جا سکیں. یوکرین کی سیکیورٹی فورسز اور علیحدگی پسندوں کے درمیان لڑائی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. اسی دوران طیارے کے گرنے والی جگہ پر جاری لڑائی کی وجہ سے بین الاقوامی تفتیشکاروں کو دوسرے روز بھی اس مقام تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی. پیر کے روز ہالینڈ اور آسٹریلیا کے ماہرین کا کہنا تھا کہ ان کا گروپ اس مقام تک پہنچنے کی کوششوں کو پھر سے آغاز کرے گا. انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی یوکرین میں ملیشیا ایئر لائنز کے طیارے کا گرایا جانا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. اس بارے میں لیزا شیلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی ہائی کمشنر نیوی پلے ان حالات کی فوری, آزادانہ اور جامع تفتیش کرنے پر زور دے رہی ہیں جو ملیشیا ایئر لائنز کی پرواز 17 کے گرائے جانے کا باعث بنے. ان کے ترجمان روپرٹ کالول نے کہا کہ کوئی بھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ یہ محض ایک حادثہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ جہاز کو مار گرایا گیا. روبرٹ کالول کہتے ہیں کہ یہ ثبوت کہ یہ حادثہ کس طرح سے ہوا ابھی پوری طور سے سامنے نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ اس کی مکمل جانچ پڑتال کی ضرورت ہے. لیکن اگر اس جہاز کو مار گرایا گیا ہے جیسا کہ بیشتر افراد کا خیال ہے, تب واضح طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اسے جنگی جرائم کے زمرے میں شمار کیا جائے گا. اس میں تقریباً 300 مسافر تھے اور یہ تمام کے تمام شہری ہلاک ہو گئے. کالول کہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ جرم کیا ہے اسے اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اور کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے. ملیشیا کے اس مسافر بردار طیارے کو مشرقی یوکرین کے علاقے میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا نشانہ بنایا گیا. اس علاقے پر روس نواز علیحدگی پسندوں کا کنٹرول ہے. پلے کے دفتر نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں مشرقی یوکرین میں 8 جون اور 15 جولائی کے درمیانی عرصے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بے پناہ اضافہ دیکھا گیا. اس رپورٹ میں مسلح گروپوں کے زیر کنٹرول علاقوں کی صورتحال میں سنگین نوعیت کا بگاڑ بھی نظر آتا ہے. رپورٹ کے مطابق مسلح گروپوں نے آبادی پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور انہیں ہراساں کرنے کے لیے لوگوں کو اغوا کرنا, انہیں حراست میں رکھنا, ایزا دینا اور انہیں ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ یرغمال بنانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر میں امریکہ, یورپ اور سینٹرل ایشیا برانچ کے سربراہ گیانی میگزینی نے کہا ہے کہ اپریل کے وسط سے اب تک ڈونیٹسک اور لوہانسک علاقوں میں تقریباً 812 افراد کو ان مسلح گروپوں نے یا تو اغوا کیا ہے یا پھر انہیں قید کر رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہیں کیو میں حکومت کی تحویل میں موجود باغیوں کے بدلے یا پھر تاوان کے عوض رہا کرنے کے لیے قید میں رکھا گیا ہے. میگزین نے کہا کہ انہیں مورچے کھدوانے یا پھر محاذ پر لڑنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. میگزینی کہتے ہیں کہ رپورٹ میں قانون اور نظم و نسق کے مکمل طور پر ناکام ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اور مسلح گروپوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں خوف اور دہشت کی عملداری ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روسی وفاق کے شہریوں کی طرف سے ان مسلح گروپوں کو سیاسی اور فوجی دونوں طرح سے تقویت دی جاتی ہے. پھر ایسی بھی مثالیں رپورٹ میں موجود ہیں جن کے مطابق فوجی عدالت نے لوگوں کو سزائے موت سنائی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اپریل سے اب تک کم سے کم 1129 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, 3442 زخمی ہوئے ہیں, جبکہ 1,00,000 سے زائد بے گھر ہیں. رپورٹ میں شہری علاقوں میں بھاری اسلحے کے ذخیروں پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے جن میں توپ خانہ, راکٹ, ٹینک اور میزائل شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس کے نتیجے میں شہری سطح پر انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے اور جس کی مرمت پر خطیر اخراجات اٹھیں گے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کرائمیا کی صورتحال بھی بگڑ رہی ہے، جہاں یوکرین کے رہائشیوں، کرائمیا کے تاتاروں، مذہبی اقلیتوں اور ایکٹیوسٹوں کے خلاف ہراساں کرنے اور امتیازی سلوک کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بیچ چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ مستقبل میں دنیا کے استحکام کا انحصار افریقی ممالک کی خوشحالی اور خود انحصاری پر ہے۔ پیر کے روز واشنگٹن میں واشنگٹن فیلوشپ فار ینگ افریقن لیڈرز نامی فورم میں 500 کے قریب افریقی نوجوانوں کے ایک گروپ سے خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے سامعین پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق اور حقوق نسواں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ شرکا امریکہ میں 6 ہفتے پر مشتمل ایک لیڈرشپ کورس میں شامل ہیں۔ آئندہ ہفتے واشنگٹن میں یو ایس افریقہ لیڈرز سمٹ منعقد ہوگا، جس میں 50 کے قریب افریقی لیڈر شرکت کریں گے۔ شمالی کوریا کی فوج کے ایک اعلی عہدیدار نے امریکہ کے خلاف ایٹم بم استعمال کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے واشنگٹن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ شمالی کوریا پہلے بھی ایسی دھمکیاں دے چکا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا حملہ کرنے کے لیے دور تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل بنانے سے ابھی بہت دور ہے۔ ہفتے کے روز وائس مارشل ہوانگ پیونگ سو کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا، اگر امریکہ نے اس کی خود مختاری کا احترام نہ کیا اور اس کے جوہری ہتھیار بنانے کے حق کو تسلیم نہ کیا، تو وہ وائٹ ہاؤس اور بحر الکاہل کے ارد گرد امریکی فوجی اڈوں پر جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے میزائل داغے گا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ دنیا بھر کی ان مذہبی اقلیتوں کا ساتھ دے گا جنہیں حملے اور خطرات درپیش ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ وہ ممالک جو مذہبی آزادیوں پر قدغنیں عائد کرتے ہیں، وہ آخر کار اپنی ہی سیکیورٹی داؤ پر لگاتے ہیں۔ یہ بات عالمی سطح پر مذہبی آزادیوں سے متعلق امریکہ کی سالانہ رپورٹ کے اجرا کے موقع پر کہی گئی۔ اس بارے میں سکاٹ سٹرنز کی رپورٹ۔ وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ مذہبی آزادیوں پر حملہ کرنے والے نہ صرف غیر منصفانہ طور پر اپنے لوگوں کو خطرات سے دوچار کرتے ہیں، بلکہ اپنی سلامتی کو بھی عدم استحکام کا شکار کرتے ہیں۔ جان کیری کا کہنا تھا،
From South Asia to Sahel, governments have silenced members of religious groups with oppressive laws.
جنوبی ایشیا سے لے کر افریقہ کے علاقے ساحل تک حکومتوں نے مذہبی گروپوں کو جابرانہ قوانین، سخت سزاؤں اور بے رحمانہ حربوں سے خاموش کیا ہے، جن کی 21ویں صدی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سال عالمی سطح پر مذہبی آزادیوں سے متعلق رپورٹ میں شمالی نائجیریا میں مسلمان شدت پسند گروپ بوکو حرام اور نائجیریا کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان تشدد کا ذکر شامل ہے۔ اس میں مسلمان اور مسیحی دونوں ہلاک ہوئے ہیں۔ جان کیری کا کہنا تھا کہ نائجیریا میں بوکو حرام نے صرف گزشتہ سال کے دوران 1000 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا ہے، جن میں مسیحی اور مسلمان برادریوں کے مذہبی لیڈر شامل ہیں۔ کیری کا کہنا ہے کہ دنیا نے عراق میں شام کی قیادت میں داعش یعنی اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانٹ کی جانب سے وحشیانہ اور ناقابل یقین مظالم دیکھے ہیں۔ کیری کا کہنا تھا،
The wholesale slaughter of Shia Muslims, the forced conversions of Christians in Mosul.
وسیع پیمانے پر شیعہ مسلمانوں کا قتل عام، موصل میں مسیحیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرنا، عصمت دری اور پھانسیاں اور خواتین اور بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا، یہ سب بربریت کے وہ اقدامات ہیں جو وہاں موجود خطرات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ رپورٹ میں برما میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کی مذمت کی گئی ہے۔ کیری کا کہنا تھا کہ اس تشدد سے خاندان بے گھر ہوئے ہیں اور برادریاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہیں۔ جان کیری نے کہا،
Thousands of Rohingya Muslims have been displaced in Burma.
برما میں فرقہ وارانہ تشدد کی وجہ سے ہزاروں روہنجا مسلمان بے گھر ہوئے ہیں اور ہزاروں خستہ حال کیمپوں میں مقیم ہیں، جہاں انہیں بنیادی طبی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ جان کیری کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں جابرانہ حکومتیں اور شدت پسند گروپ خوب جانتے ہیں کہ وہ کن نظریات کے خلاف کھڑے ہیں۔ اس لیے امریکہ کے لیے بھی اتنا ہی واضح موقف رکھنا ضروری ہے۔ کیری کا کہنا تھا،
We are not arrogantly telling people what to believe. We're not telling people how they have to live every day.
ہم خود پسندانہ انداز میں لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ انہیں کن باتوں کا یقین کرنا چاہیے، ہم یہ بھی نہیں بتا رہے کہ انہیں روزمرہ کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہم صرف رواداری اور درگزر جیسی آفاقی قدر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں ہیومن رائٹس واچ کی ڈپٹی ڈائریکٹر سارا مورگن کہتی ہیں کہ یہی وہ پیغام ہے جس کا اطلاق واشنگٹن کبھی کبھار غیر مساویانہ طور پر کرتا ہے۔ مورگن کہتی ہیں،
It's part of smart development. It's part of good security.
صاف ستھری ترقی کا یہ ایک حصہ ہے، یہ سلامتی کے لیے اٹھائے گئے اچھے اقدامات کا ایک حصہ ہے، اور امریکہ کبھی کبھی یہ پیغام اس وقت دیتا ہے جب یہ کرنا آسان ہو، اس کے علاوہ یہ ریڈار ہی سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس سال کی رپورٹ میں ترکمنستان کا نام ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جو مخصوص تشویش کا باعث ہیں، وہ ممالک جہاں اوباما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لوگوں کو ان کے مذہبی عقائد کی بنا پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارتی عوام، پاکستانی ٹی وی سیریل کی دیوانی، تفصیلات فکر و فن میں۔
زندگی خاک نہ تھی، خاک اڑاتے گزرے۔
بھارت میں پاکستانی ڈراموں کو ٹی وی سے پیش کیے جانے کا سلسلہ صرف ایک دو ماہ ہی پرانا ہے، لیکن اس قلیل مدت میں پاکستانی ڈرامہ سیریلز نے اس قدر ہلچل مچا دی ہے کہ عام ناظرین گویا ان ڈراموں کے دیوانے ہو گئے ہیں، جبکہ بھارتی میڈیا کمپنیز کے درمیان منہ مانگی قیمتوں پر پاکستانی ڈراموں کو خریدنے کی دوڑ لگ گئی ہے۔
باپ ہے وہ تمہارے، تو میں کیا کروں اس کے بارے میں؟ امی، پچھلے 7-8 سال سے میں اتنے دھکے کھا رہی ہوں کہ اخلاق نام کی چیز میرے اندر سے بالکل ختم ہو گئی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے جو ہماری زندگی میں زہر گھولنے کے ذمہ دار ہیں۔
اخبار، ٹی وی رسائل، جرائد، مارکیٹ، پارک اور دیگر عوامی مقامات پر لوگ ایک ہی بات کرتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ ہے پاکستانی ڈراما سیریلز۔ کچھ فلمی اور ٹی وی حلقوں نے تو کھلے عام اپنے سیریلز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، تو کچھ کا خیال ہے کہ پاکستانی سیریلز بھارت کے گھسے پٹے ساس بہو کے ڈراموں کے لیے سنجیدہ خطرہ ہیں۔
دن جو گزرا تو کسی
اس ماہ جس سیریل نے بھارت میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں وہ ہے زندگی گلزار ہے۔
زندگی گلزار ہے۔
زی کے نئے چینل زی زندگی سے اس کی ہر روز ایک قسط پیش کی گئی۔ یوں محض 26 دنوں میں زندگی گلزار ہے نے بھارت بھر میں وہ دھوم مچا دی جو شاید تاریخ کا حصہ بن جائے۔
زندگی گلزار ہے، ہم کو اس سے پیار ہے، آنا ایک بار ہے، کھو دینا بیکار ہے۔ زندگی، زندگی،
زندگی۔ سٹار ٹی وی نیٹ ورکس نے اس حوالے سے کئی رپورٹس پیش کی ہیں جن میں عوامی رائے بھی لی گئی۔ سب سے اچھے سیریل سے متعلق سوال پر اکثر ناظرین نے زندگی گلزار ہے کا نام دیا۔ ایک خاتون کا کہنا تھا کہ اس کا کانسیپٹ بہت فریش ہے، یہ ایک ایسا سیریل ہے جس نے سب کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ ایک نو عمر لڑکی نے تو جذباتی انداز میں یہ تک کہہ دیا کہ میں پاکستان جا کر ان کے سیریلز کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ عام ناظرین کے ساتھ ساتھ بھارتی اداکار بھی زندگی گلزار ہے کو سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ ٹی وی ایکٹریس کامیا کا کہنا ہے کہ زندگی گلزار ہے بھارتی ٹی وی چینلز انتظامیہ کی سوچ میں تبدیلی لائے گا۔ ڈائریکٹر کنال کوہلی کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیریلز ایک نئی تازگی کا احساس دلاتے ہیں۔ فلم اور ٹی وی کے مشہور ایکٹر جاوید جعفری نے کہا کہ پاکستانی سیریلز زی زندگی کو سب سے آگے لے جانے میں کامیاب ہیں۔ اب تو لگتا ہے یہ باقی چینل کے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔
جاتی ہیں یہاں جگنو، جب جگمگاتے ہیں تو رنگ بن جاتے ہیں۔ یہ مانا
इस ड्रामे की राइटर उमैरा अहमद को भारत में भी टीवी सीरियल लिखने की ऑफर्स हुई हैं।
चलो ये भी माना के अपनों से बेहतर है अजनबी, यह रास्ते दुश्वार है।
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इस वक्त पाकिस्तान में मंगल की सुबह के 6:30, भारत में 7 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में पीर की शब के 9:30 बजे हैं। खबरों के एक नए बुलेटिन के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज इंतजामिया को इस्लामाबाद में फौज को तलब करने और वोटों की दोबारा गिनती से इनकार पर हिजब मुखालिफ की तरफ से मसाइल का सामना है। इंतजामिया का कहना है कि वो साबिक क्रिकेटर और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से बातचीत के जरिए मामलात को तय करने के लिए तैयार है। इमरान खान के तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि चूंकि शरीफ इंतजामिया की तरफ से कोई बाज़ाब्ता और बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ, इसलिए बातचीत में शामिल होने का कोई फैसला नहीं किया गया। इधर हुकूमत के किसी तर्जुमान से मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद राब्ता नहीं हो सका। इस बारे में इस्लामाबाद से कामरान हैदर की रिपोर्ट।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के तर्जुमान का कहना है कि नवाज इंतजामिया ने उनकी जमात से सियासी मामलात पर मुजाकरात करने का इंदिया दिया है, ताहम बराए रास्त राब्ता न करने की बिना पर बातचीत से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया गया। नईमुल हक खान ने पीर को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु करते हुए कहा,
मैसेजेज आए हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, मगर वो बाकायदा तौर पे कोई रास्ता नहीं किया, मिलने की बात कर रहे हैं वो, इसलिए वो चाहते हैं कि मिलें और बैठ के बात करें, ये इनडायरेक्टली उन्होंने कम्युनिकेट किया था।
इमरान खान की तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में हिजब इख्तलाफ की दूसरी बड़ी जमात है और हाल ही में गुज़िश्ता इंतखाबात में धानलियों के इल्जामात की तहकीकात के उनके मुतालबे की हिमायत के अलावा पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों ने भी इस्लामाबाद में 3 माह के लिए फौज तलब करने के फैसले पर नवाज इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। तहरीक इंसाफ के सरबराह का कहना है कि मुल्क में उनके बकौल शफाफ इंतखाबात के जरिए जमहूरी निज़ाम के क़याम के लिए वस्त मुद्दती इंतखाबात के इनेकाद में कोई मुजायका नहीं। पीर को शुमाली वजीरस्तान से मुत्तसिल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू में नकल मकानी करने वाले खानदानों से मुलाकात के बाद इमरान खान का कहना था,
किसी का अगर ख्याल है कि वहाँ जाके तो जलसा करके वापस आ जाएंगे, गलत फहमी में ये फैसला होगा कि क्या इस मुल्क में बादशाह कायम होगी शरीफ खानदान की या हकीकी जमहूरियत आएगी।
कोशिशों के बावजूद तहरीक इंसाफ से राब्तों पर हुकूमत का कोई मौकफ हासिल ना हो सका। इससे पहले हुकुमरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों की तरफ से ऐसे राब्तों से मुतालिक बयानात सामने आ चुके हैं। उधर हुकूमती ओहदेदार तहरीक इंसाफ की रैली को जमहूरी निज़ाम को कमजोर करने की हरकत और अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के तनाजर में सलामती के एतबार से खतरा करार देते आए हैं। नवाज इंतजामिया ने 14 अगस्त को ही इस्लामाबाद में सरकारी तौर पर योम आज़ादी की तकरीबात मुनक्कद करने का भी ऐलान कर रखा है। वफाकी वजीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफीक का सहाफियों से गुफ्तगु में कहना था,
हम एकते का और वहदत का मुजाहरा करेंगे, आज़ादी ट्रेन हम चलाएंगे इंशाल्लाह पिशावर से, परवेज खटक साहब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इंशाल्लाह मुश्तरक तौर पर उसको साइंड ऑफ करेंगे और वो 4,000 किलोमीटर का सफर करेगी पूरे मुल्क में। हमारी अफवाज के जो शुजात के कारनामे हैं और जो शहादा की तारीख है उनसे वो मुजयन होगी।
इमरान खान और कई हिजब इख्तलाफ की जमातों का कहना है कि दारुल हुकूमत में फौज तलब करने का फैसला तहरीक इंसाफ की रैली को रोकने के लिए किया गया है, जबकि नवाज हुकूमत इस तासर को मुस्तरद कर चुकी है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौज तलब करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त को तस्लीम करते हुए विफाक और मुतल्लिका वजारतों को आइंदा माह के पहले हफ्ते में जवाब जमा करवाने का नोटिस जारी किया है। कामरान हैदर, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास मुफ्ती मनीबुर रहमान की क़यादत में कराची में हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चांद नजर आने की शहादतों का जिक्र करते हुए मुफ्ती मनीबुर रहमान ने आज यानी 29 जुलाई को मुल्क में ईद उल फितर मनाने का ऐलान किया। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कराची से शाइस्ता जलील की जबानी।
कराची में शवाल का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास हुआ। مرکزی اجلاس کے بعد کمیٹی کے سربراہ مفتی منیب الرحمان نے باقاعدہ شوال کا چاند نظر آنے کا اعلان کرتے ہوئے منگل کو عید الفطر منانے کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے سندھ کے مختلف شہروں سکھر اور جیکب آباد سمیت دیگر حصوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ
پاکستان میں اکثر مقامات پر مطلع برآلود تھا، بعض مقامات پر بارش ہو رہی تھی اور بعض مقامات پر صاف۔ الحمدللہ جیکب آباد، عمر کوٹ، میر پور بورو، پڈیدم، زوم، روڑی علی واہن، ان مقامات سے شوال المکرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ آج شوال المکرم یعنی عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے اور یکم شوال المکرم 1435 ہجری یعنی عید الفطر منگل 29 جولائی 2014 کو ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں مرکزی روتہلہ کمیٹی پاکستان اور زونل روتہلہ کمیٹی کراچی کے مشترکہ اجلاس کی جانب سے پوری قوم کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
شوال کے چاند کے اعلان کے بعد مفتی منیب الرحمان نے پاکستان بھر کے عوام اور پاک فوج کے جوانوں سمیت فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرائی۔ کراچی میں قائم پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مرکزی دفتر سمیت ملک کے دیگر شہروں اسلام آباد اور لاہور میں بھی شوال کا چاند دیکھنے کے لیے زونل کمیٹیوں کے الگ الگ اجلاس منعقد کیے گئے تھے۔ پاکستان بھر میں اس سال بھی دو عیدوں کی روایت برقرار رہی ہے۔ پیر کے روز خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں عید الفطر منائی گئی۔ جائسہ دلیل، وائس آف امریکہ، کراچی۔
فلپائنز کے فوجی حکام نے کہا ہے کہ ملک کے جنوب مغرب میں پیر کے روز باغیوں کی جانب سے شہریوں پر حملے میں کم از کم 21 لوگ ہلاک ہو گئے۔ فیصلے سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سماؤن اورنڈائن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ابو سیاف گروپ نے یہ حملہ اپنے خلاف فوجی آپریشن کے جواب میں کیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل۔
فوج کی ایک ترجمان نے کہا کہ ابو سیاف گروپ یا اے ایس جی کے تقریباً 50 ارکان نے ہمسایہ طالبو قصبے کے مکینوں پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ مقامی لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ کیپٹن روینا مویولا کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں مرد اور خواتین شامل ہیں اور کم از کم 13 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ شہری بیرنگے پیس کیپنگ ایکشن ٹیم یا بی پیٹ کے ارکان کے خاندان والے تھے۔
The motive behind the ambush is a retaliatory action by the ASG against the
وہ کہہ رہی ہے کہ یہ حملہ بی پیٹ کے ارکان کے خلاف اے ایس جی کی جوابی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ کیپٹن مویرا کہتی ہیں کہ باغیوں نے رضاکارانہ گروپ کے خلاف جارحانہ کارروائی اس لیے کی کیونکہ وہ فوج اور پولیس کے ساتھ مل کر ابو سیاف کے خلاف مسلسل کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ فلپینز کی آرم فورسز نے اس حملے کو ظالمانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ کسی بھی نظریاتی سوچ کا جواز نہیں اور یہ ابو سیاف کی دہشت گردانہ فطرت کی عکاس ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ذمہ دار افراد کے خلاف اس وقت تک کارروائی جاری رکھی جائے گی جب تک انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا نہیں جاتا۔ ابو سیاف کا گھر سولو جزیرے میں ہے جہاں پر طالبو قصبہ ہے۔ یہ ایک باغی گروپ ہے جو مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا مطالبہ کرتا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا کے شمالی شہر کانو میں ہونے والے خودکش بم دھماکے میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ یہ کسی خودکش خاتون بمبار کی جانب سے دوسرا اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تیسرا بم دھماکہ ہے۔ اس حملے میں ان خواتین کو نشانہ بنایا گیا ہے جو پیر کے روز مٹی کا تیل خریدنے کے لیے قطار میں کھڑی تھیں۔ لائبیریا ایبولا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنی تقریباً تمام سرحدوں کو بند کر رہا ہے۔ اس وائرس سے اب تک مغربی افریقہ میں 700 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دارالحکومت طرابلس کے ایئرپورٹ پر قبضے کے لیے ہونے والی جھڑپوں کے تناظر میں تیل ذخیرہ کرنے والے کئی ٹینکروں میں آگ لگنے کے بعد پیر کو لیبیا کی حکومت نے بین الاقوامی مدد کے لیے اپیل کی ہے۔ نیشنل آئل کارپوریشن کے مطابق اتوار کو راکٹ لگنے سے طرابلس کو تیل فراہم کرنے والے ٹینکوں میں آگ لگ گئی۔ کارپوریشن کے ترجمان محمد الحراری نے بتایا کہ اس ٹینک میں 60 لاکھ لیٹر تیل ہے اور اس کے قریب ہی دیگر ٹینکوں میں بھی ڈیزل اور گیس موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آگ بجھانے والا عملہ آتش زدگی پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، جس سے بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اس ہفتے واشنگٹن میں افریقہ کے 500 نوجوان مرد اور خواتین کا اجتماع ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ افریقی اساتذہ، تاجروں، سرگرم کارکنوں کی اور دیگر شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی نئی نسل کی طویل المیاد بنیادوں پر تربیت دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ سن 2010 میں صدر براک اوباما نے دی ینگ افریقن لیڈرز انیشیٹو کا آغاز کیا تھا۔ اس پروگرام کے تحت امریکہ اور افریقہ کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی پالیسی سازوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ جان سکیں کہ کس طرح افریقی نوجوانوں کو اپنا مستقبل سنوارنے کے سلسلے میں مدد دی جا سکتی ہے۔ تقریباً 60% افریقی آبادی کی عمریں 35 برس سے کم ہیں، جبکہ 3 میں سے 1 کی عمر 10 سے 24 سال کے درمیان ہے۔ یہ واضح ہے کہ افریقہ کا مستقبل اس کے نوجوانوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہی نوجوان اپنے اپنے ملکوں کو ترقی دینے کے لیے اپنی توانائیاں اور نئے خیالات کو بروئے کار لائیں گے۔ سن 2014 کے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے زیریں سہارا افریقہ سے 500 نوجوانوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ ان کی عمریں 25 سے 35 سال کے درمیان ہیں۔ اس پروگرام کے تحت امریکی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ان کے لیے تدریسی کورسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ان نوجوانوں کو جن شعبوں میں دلچسپی ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہیں امریکی اداروں اور کمپنیوں میں انٹرنشپ بھی دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے۔ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے چھوٹے پیمانے پر اسی طرح کی کوششیں افریقہ کے مختلف ملکوں میں امریکی سفارت خانے بھی کر رہے ہیں۔ زیری سہارا افریقہ کے ان ہونہار نوجوانوں کے اس اجتماع سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ موقع ملے گا کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں آگہی حاصل کریں اور یہ جانیں کہ ان کے ملکوں کو درپیش چیلنجوں سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے۔ افریقہ غیر معمولی امکانات کی سرزمین ہے، اور امریکہ ان امکانات کو عملی شکل دینے کے لیے اپنی شراکت داری کے لیے پرعزم ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
امریکی دارالحکومت واشنگٹن اور اس کے گرد و نواح سے سیاسی، ثقافتی اور سماجی سرگرمیوں پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کیپٹل آئی، پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب۔
واشنگٹن ڈی سی میں ویسے تو کئی میوزیمز ہیں، لیکن کیپٹل ہل سے تقریباً 1 کلومیٹر سے کم فاصلے پر نیشنل مال کے ساتھ ایک طرف ایئر اینڈ اسپیس میوزیم ہے۔
اس وقت میں ایئر اینڈ اسپیس میوزیم کے باہر موجود ہوں۔ میوزیم کھلنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، مگر اس کے دروازے کے باہر لوگوں کی ایک لمبی لائن ہے۔
لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میوزیم سیاحوں میں کتنا مقبول ہے۔ میوزیم 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک یہ اور دوسرا ورجینیا میں۔ ایئر اینڈ اسپیس میوزیم کے کیوریٹر پیٹر جیکب نے ہمیں بتایا کہ ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں۔
نیشنل مال پر ایئر اینڈ اسپیس میوزیم کی عمارت میں جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، ہر سال 80 لاکھ سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ سیاحوں کی تعداد کے اعتبار سے اس میوزیم کا شمار دنیا کے چند بڑے میوزیمز میں ہوتا ہے اور امریکہ کا تو یہ سب سے بڑا میوزیم ہے۔ میوزیم کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو اس کی لابی میں وائجر نامی جہاز چھت سے لٹکا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس نے پہلی مرتبہ بغیر وقفے اور بغیر دوبارہ تیل بھرے دنیا کے گرد 9 روز میں چکر مکمل کیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ کے خلائی پروگرام اپولو میں استعمال ہونے والے کمان ماڈیولز اور دوسرے خلائی جہاز نظر آتے ہیں۔ ویسے تو میوزیم میں بہت سے تاریخی ہوائی جہاز ہیں، مگر سیاح سب سے زیادہ دلچسپی رائٹ برادرز کی گیلری میں لیتے ہیں، جہاں ان کا بنایا ہوا پہلا جہاز موجود ہے۔
Just to give you a little sense of how unique this collection is,
ہمارے پاس طیاروں کا منفرد ذخیرہ ہے جس میں 365 جہاز ہیں۔ ان میں سے ایک تہائی سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنی قسم کے واحد جہاز ہیں جو صرف اسی میوزیم میں ہیں۔
گرمیوں کے موسم میں امریکی فوج کے کچھ بینڈز یہاں سیاحوں کی تفریح کے لیے میوزک بجاتے ہیں۔ ان دنوں بھی ایک بینڈ یہاں پر پرفارم کر رہا ہے۔ ہوائی سفر کی تاریخ میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے جہازوں کے علاوہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے ادوار میں ایجاد کیے جانے والے مختلف جنگی طیارے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ جنگی جہازوں کی بات کرتے ہیں تو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ کے دوران جاسوسی کے لیے استعمال کیے جانے والے جہازوں کا اہم کردار تھا۔ اسی زمانے میں امریکہ کے U-2 نامی جاسوس طیارے پشاور کے برڈبیر ایئر بیس سے بھی پرواز کرتے تھے۔ پشاور سے پرواز بھرنے والے ایک U-2 کو سوویت یونین نے مار گرایا تھا اور اس کے پائلٹ گیری پاز کو گرفتار کر لیا تھا۔ گیری کے زیر استعمال کچھ اشیاء بھی میوزیم کی زینت ہیں۔ میوزیم کے چیف کیوریٹر اس بارے میں کہتے ہیں،
اس شو کیس میں U-2 جہاز کے کیمرے کے ساتھ جو اشیاء پڑی ہیں یہ گیری پاورز کی ہیں جب وہ قید میں تھا۔ یہ وہ مشہور دری ہے جو انہوں نے قید میں استعمال کی تھی جب نومبر 1960 میں ان کے جہاز کو مار گرایا گیا تھا۔
خلائی سائنس کے شعبے میں برتری کی دوڑ میں بہت سی ایجادات نے جنم لیا اور ان کے کچھ نمونے آپ اسی میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں۔ خلائی تسخیر کے شعبے میں امریکہ نے جو ترقی کی ہے اس کے بہت سے نمونے سیاحوں کی دلچسپی کے لیے میوزیم میں رکھے گئے ہیں، راکٹ انجن سے لے کر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک، اور ان سے متعلق آلات، پرزے اور اشیاء یہاں موجود ہیں۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے پہلے خلائی سفر اور تجربات کے لیے استعمال کی جانے والی اسکائی لیب بھی یہاں موجود ہے، اور سیاح اس کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ سائنسدان کیسے اس میں رہتے تھے۔
یہ اسکائی لیب کا ایک حصہ ہے جس میں خلاباز رہتے تھے اور اسی میں تجربات کیے جاتے تھے، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے ایسے رکھا ہے کہ یہاں آنے والے لوگ اس کے اندر سے گزر سکتے ہیں اور وہ خلابازوں کے رہنے اور جسمانی ورزش کے استعمال کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ جتنے مہینے وہ خلا میں رہتے اسی میں رہتے۔
امریکی خلائی پروگرام اپولو میں استعمال ہونے والا ایک لونر ماڈیول جسے انسان کو چاند پر اتارنے کے لیے استعمال کیا جانا تھا اس میوزیم میں موجود ہے۔ پیٹر نے مجھے بتایا کہ LM-2 ایک اصلی ماڈیول ہے۔
What we have before us here is what's known as LM-2, Lunar Module 2. This is a real one, one that did not go into space.
Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. You're looking great. How you doing, Control?
یہ ماڈیول بالکل اپولو 11 کے ماڈیول ایگل جیسا ہے جو پہلے خلابازوں نیل آرمسٹرانگ اور باز ایلڈرن کو لے کر چاند پر اترا تھا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خلائی سفر کا یہ کارنامہ 45 سال پہلے 20 جولائی کو وقوع پذیر ہوا تھا، اور دنیا بھر میں لوگوں نے پہلے انسانوں کو چاند کی سطح پر قدم رکھتے ہوئے اپنی ٹی وی سکرینوں پر دیکھا تھا۔ چاند کی سطح پر سائنسی تجربات کے لیے استعمال کی جانے والی چاند گاڑی لونر روونگ ویکل بھی لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہوتی ہے۔ یہاں آنے والے کچھ سیاح پہلی مرتبہ اس میوزیم میں آئے ہیں. ان میں سے جب میں نے کچھ سیاحوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں نہ صرف اسکول کے زمانے میں پڑھے ہوئے تاریخ کے سبق یاد آ رہے ہیں بلکہ ان چیزوں کو اپنے سامنے دیکھ کر جن کے بارے میں انہوں نے صرف کتابوں میں پڑھا یا ٹی وی پر دیکھا تھا بہت اچھا لگ رہا ہے.
I liked that they actually had the model of the Wright brothers. It was interesting.
Yeah, some of the history of the space, like I mentioned, and like the Bell X1.
0-0-5-7-2 Perigee plus 0-0-0-0 and science ejadat se mutasir hai.
I just want to see all the stuff here.
So is it the aircraft or the space things?
Space.
میوزیم کی عمارت میں ایک سوونیئر شاپ بھی ہے جس کا دورہ بچوں کے لیے اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا کہ خود میوزیم کی گیلریاں. یہاں مختلف جہازوں کے ماڈلز کے علاوہ سیاح تحائف، کھلونے، کپڑے، پتنگیں اور یہاں تک کہ خلاباز جو خوراک استعمال کرتے ہیں وہ بھی خرید سکتے ہیں. میوزیم کے اندر بچوں کے علاوہ بڑے بھی چاند سے لائے ہوئے ایک پتھر کو چھونا اور محسوس کرنا پسند کرتے ہیں اور یہ احساس ہی ان تاریخ ساز لمحوں کی یاد دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے جو عمارت کے اندر ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے. خلابازوں کے زیر استعمال مخصوص خلائی لباس اور دوسرے آلات کو دیکھ کر انہیں خلائی پروگرام میں ہونے والی ترقی کا احساس ہوتا ہے. سرد جنگ کے دور میں تیار کیے جانے والے میزائل اور راکٹ انجنوں سے لے کر موجودہ دور کے ڈرونز تک سبھی ایجادات اس عمارت میں موجود ہیں.
ہمارے پاس میوزیم میں متعدد پائلٹ کے بغیر پرواز کرنے والے جہاز ہیں. ان میں سے کچھ عسکری مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے پریڈیٹرز جو کہ خاصے جانے پہچانے جاتے ہیں.
پہلا ہوائی جہاز ایجاد کرنے والے رائٹ برادرز کی گیلری میں یہ گائیڈ سیاحوں کو پہلی پرواز کے بارے میں بتا رہا ہے. اور سیاح دلچسپی سے لکڑی اور کینوس سے تیار کیے جانے والے جہاز کے ڈھانچے کو دیکھ رہے ہیں. بچے خاص طور پر یہ دیکھ کر بھی حیران ہوتے ہیں کہ جہاز کے انجن میں استعمال ہونے والے کئی پرزے سائیکل کے پرزوں جیسے ہیں. جہازوں سے پہلے رائٹ برادرز چونکہ سائیکلیں بناتے تھے اسی لیے ان کی بنائی ہوئی ایک سائیکل بھی اس گیلری میں موجود ہے. ایئر اینڈ اسپیس کے شعبوں میں امریکی ایجادات کا ذکر تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک خلائی جہاز اسپیس شٹل کا ذکر نہ کیا جائے. اور اس کو دیکھنے کے لیے میں آپ کو اگلے پروگرام میں واشنگٹن ڈی سی سے متصل ریاست ورجینیا لے جاؤں گا جہاں اسی میوزیم کی دوسری عمارت میں نہ صرف اسپیس شٹل بلکہ کچھ اور بڑے تاریخی جہاز آپ کے منتظر ہیں. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ زندگی کے معمولات میں چند تبدیلیاں لا کر انسان خود کو یادداشت کی بیماری یعنی ڈیمینشیا اور الزائمر میں مبتلا ہونے سے بچا سکتا ہے. رواں ہفتے ڈینمارک میں الزائمر ایسوسی ایشن انٹرنیشنل کانفرنس کی جانب سے منعقدہ ایک ہفتے کی کانفرنس میں الزائمر سے بچاؤ کے حوالے سے دنیا بھر سے بہت سے تحقیقی مقالے پیش کیے گئے. کانفرنس کے اختتام پر ماہرین نے تحقیقی مقالوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زندگی کے روزمرہ معمولات میں چند بنیادی تبدیلیاں لا کر اس مرض سے بچاؤ کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. ایک یورپی ملک فن لینڈ میں 2 سال تک کی جانے والی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ورزش، غذا میں تبدیلی اور چند دیگر تبدیلیاں لا کر یادداشت سے متعلق الزائمر سے بچاؤ ممکن بنایا جا سکا. ایک اور تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ امریکہ، جرمنی اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ڈیمینشیا کے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. ایک امریکی تحقیق کے مطابق امریکہ میں اب 30 برس پہلے کی نسبت 60 سال کی عمر کے شخص میں الزائمر میں مبتلا ہونے کا امکان ترقی پذیر ممالک کی نسبت 44% کم ہو چکا ہے. تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ اس کمی کی وجوہات میں تمباکو نوشی سے پرہیز، دل کے امراض اور فالج کے حملوں میں کمی بھی ہے. یہ تمام عوارض انسان کو ڈیمینشیا کی طرف لے جاتے ہیں۔ مگر سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ذیابیطس اور موٹاپے میں اضافے سے معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ ترقی پذیر اور غریب ممالک میں جو تعلیم اور صحت کے شعبوں میں پیچھے ہیں، ڈیمینشیا کے مرض میں اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں 50 لاکھ افراد الزائمر میں مبتلا ہیں۔ الزائمر سے متعلق عالمی تنظیم الزائمر ڈیزیزز انٹرنیشنل کے مطابق دنیا بھر میں 4,40,00,000 افراد اس مرض میں مبتلا ہیں۔ الزائمر ڈیزیزز انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اگر اس بیماری کو نظر انداز کیا گیا تو 2050 تک یہ تعداد 3 گنا بڑھ کر 13,50,00,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.voanews.com/urdu۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ حالیہ رپورٹوں کے مطابق دنیا بھر میں ہر روز تقریباً 16,000 بچے بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ امیر ملکوں میں بھی بھوک سے متعلق مسائل موجود ہیں۔ تقریباً 15% امریکی گھرانے اپنے خاندان والوں کی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تگودو کرتے ہیں، مگر 40% امریکی ایسے بھی ہیں جو خوراک کی اشیاء ضائع کر دیتے ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے کالج اسٹوڈنٹ کے ایک گروپ نے ہنگر اینڈ ویسٹڈ فوڈ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کے طالب علم بین سائمن اور ان کے دوست یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے کیمپس میں فالتو کھانے کو پھینک دیا جائے۔
We basically noticed that some of the extra food from our dining halls was going to waste at the end of the day and we met with our dining services
ہم نے نوٹس کیا کہ کھانے کے کمرے میں بچ جانے والی کھانے پینے کی اشیاء دن کے اختتام پر پھینک دی جاتی ہیں۔ ہم نے متعلقہ حکام سے بات کی اور ان سے کہا کہ اگر ان اشیاء کو پھینکنے کے بجائے اسے کسی کو دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 18 ماہ قبل طالب علموں نے فوڈ ریکوری نیٹ ورک کا آغاز کیا۔ ہر رات رضا کار طالب علم کیمپس کے ڈائننگ ہال میں جمع ہوتے ہیں اور بچا ہوا کھانا اکٹھا کر کے اسے شیلٹرز اور فوڈ بینک پہنچا دیتے ہیں۔
When we started, we collected, I would say, a little bit more than we currently do now. So maybe between 100
جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہم ہر رات 100 سے 200 پاؤنڈ کھانا اکٹھا کرتے۔ ابھی تک انہوں نے 23,000 کلو کھانے پینے کی اشیاء ڈونیٹ کی ہیں۔ اس طرح بہت سا کھانا ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ روب فہی کیمپس ڈائننگ کے شیف ہیں۔
We do not use trays because it's proven that the students fill up a tray and this way they only pick up their plates.
اب ہم نے ہال میں ٹریز رکھنا چھوڑ دیے ہیں۔ طالب علم صرف پلیٹیں استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ جتنا کھانا کھانا چاہیں تو پلیٹ میں ہی لیں، ورنہ ٹرے کی موجودگی میں وہ اسے کھانے سے بھر لیں گے جس سے کھانا ضائع ہوگا۔ نیشنل ریسورس ڈیفینس کاؤنسل کے مطابق ملک بھر میں ہر سال 165 بلین کھانے پینے کی اشیاء ضائع ہو جاتی ہیں۔ ترجمان باب کیف کا کہنا ہے کہ یہ ملک کے خوراک کی کل پیداوار کا تقریباً 40% بنتا ہے۔
If we could reduce our waste in this country by 15%, we could feed 25 million hungry Americans.
اگر ہم اس ملک میں 15% تک خوراک کو ضائع ہونے سے بچا سکیں تو اس سے 25 ملین بھوکے امریکیوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اور فوڈ ریکوری نیٹ ورک یہی کام کر رہا ہے۔ کرسٹین لائف سینٹر بھی طالب علموں کی کوشش سے مستفید ہو رہا ہے۔ بن سلائی سینئر پیسٹر ہیں۔
It's just been amazing to see these students take their own time, their own vehicles, their own gas money and
یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ طالب علم اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کر اپنی گاڑی اور پیسوں کا استعمال کر کے یہ کام کر رہے ہیں جس سے سینکڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کے فوڈ ریکوری نیٹ ورک میں اس وقت 200 رضاکار شامل ہیں۔ یہ پروگرام ملک بھر کے 18 اسکولوں میں چلایا جا رہا ہے۔
We want to grow our 18 chapters to 1,000 chapters within 5 years and once we get to this food recovery nation of being at
میں آئندہ 5 برسوں میں اسے 18 سے بڑھا کر ہزاروں میں کرنا چاہتا ہوں، اور ایک مرتبہ یہ امریکہ کے ہر کالج کیمپس میں شروع ہو جائے تو پھر اگلا مرحلہ ریسٹورانوں اور کھیتوں پر مشتمل ہوگا، اور رضاکار اس مشن کے لیے پرعزم ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے،
بھائی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
سامعین، اس وقت پاکستان میں منگل کی صبح کے ساتھ بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں پیر کی شب کے 10 بجا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر اور پروڈیوسر تھیں صفیہ کاظم، ساؤنڈ انجینئر آئیڈن اٹکو. اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.